ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بعض چیزیں جو بطور آزمائش کے رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ادوار سے گزرتا ہے، غم کا دور بھی آتا ہے، خوشیوں کا دور بھی آتا ہے، مفلسی کا دور بھی آتا ہے، خوشحالی کا بھی آتا ہے، کبھی ناز و نعم میں ہوتا ہے اور کبھی پریشانی اور مصیبت میں، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. ہر انسان ان کیفیتوں سے گزرتا ہے. ہر کیفیت کے حوالے سے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، غم کے موقع پر بھی، خوشیوں کے موقع پر بھی، مال و دولت جب ہمارے پاس ہو تب بھی، جب نہ ہو تب بھی، کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا عجیب حال ہے، یعنی کوئی حال ایسا نہیں ہے جس پر وہ اجر و ثواب اسے نہ ملتا ہو. غم ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، صبر کرتا ہے تو بھی اجر ملتا ہے، خوشیاں ہوں، نعمتیں ہوں، خوشحالی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا. یعنی کوئی حال ایسا نہیں ہے اہل ایمان کا کہ وہ اس کے لیے باعث خوشی نہ ہو. صبر کرے گا تب بھی اجر و ثواب کا سبب ہے، اور شکر کرے گا تو بھی، دونوں صورتوں. اس لیے انسان پر جتنے بھی ادوار اور کیفیتیں آتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے انہیں سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی ہو جائے، اور جب وہ آ گئی، اب آدمی چاہے الٹا لٹک جائے لیکن خالی رونے سے تو پریشانی دور نہیں ہوگی. کوئی مرنے والا رونے سے واپس نہیں آ جاتا، اسے زندگی نہیں ملتی، بلکہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس حالت پر اللہ سے راضی رہیں کہ اللہ، یہ آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے اور ہم نے آپ کا تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کیا. اور اگر اس وقت یہ تحفے پر مجھے شعر یاد آ گیا کہ اگر اس کو واقعتاً تحفہ سمجھ لے کہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غم بھی اگر آدمی کو ملتا ہے، خاص طور پر دین کے حوالے سے، تو بس اس کو تحفہ سمجھ کر رکھ لے کہ اللہ تیرے راستے کا غم ہے اور تیری وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تیری وجہ سے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. تو اس کو تحفہ سمجھ کر رکھ لے تو انشاءاللہ واقعتاً اس کے لیے تحفہ ثابت ہوگا. ابھی کل ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اپنے کالج کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں انہیں کس قدر پریشانیاں ہیں دین کے حوالے سے, اور بلا شبہ میری نظر میں بہت ہی قدر ہے ان بچوں کی اور نوجوانوں کی جو بیچارے محض اس لیے معتوب ہوتے ہیں اور اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانے کی کوشش کی ہے, وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ماحول ہمارا سازگار ہوتا اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی, ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی, طرح طرح سے ان کو معتوب کیا جاتا ہے, زیر عتاب ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے ان کو سرزنش کی جاتی ہے, تان و تشنیع کی جاتی ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہ ہو تو نہ جانے کب کے بیچارے چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جائیں. لیکن بہرحال اسی انہی آندھیوں میں ہم نے چراغ جلانے اور انہی پریشانیوں میں رہتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے, اور انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. جب ایک آدمی ثابت قدمی دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں, قافلہ بن جاتا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حالات تو آتے ہیں. اب یہاں تک جب بات ہو, اس بچے نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا, دو چار آدمی تھے, ہم نے چاہا کہ نماز پڑھیں تو کسی نے انہی کو آگے کر دیا کہ تم پڑھاؤ. تو بعض لڑکے جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے, چلو نماز نہ پڑھیں وہ ایک الگ بات ہے, ان کا اپنا عمل ہے, لیکن پیچھے سے انہوں نے آوازیں کرنا شروع کی, اوم اللہ ختم کر دے نماز. اس قسم کی کیفیت سے جب بچے دو چار ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے دل کٹتے ہیں. انہوں نے جب یہ بات مجھے سنائی تو الحمدللہ دل میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات ڈالی, اور ان کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ سنت ہے کہ ہم بالارادہ اس پر عمل شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو, لیکن غیر ارادی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے اس سنت پر عمل کرا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, کفار آتے تھے ان آپ پر اوجڑی اونٹ کی ڈال دیا کرتے تھے, مقصد ان کا بھی نماز سے روکنا ہوتا تھا, آپ کو ستانا ہوتا تھا, تکلیف پہنچانی ہوتی تھی. بس افسوس یہ ہے کہ آج وہ کافر تو نہیں ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی ہیں, لیکن کافروں کے فریب میں ضرور آئے ہوئے ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ نماز سے ہمیں روکتے ہیں, اور کئی طریقے اختیار کرتے ہیں کہ شاید کسی طرح سے لڑائی ہو. میں نے ان سے یہی کہا کہ تم اپنے اخلاق اچھے رکھو, اپنے کردار کو بنا کر رکھو, اور بلا شبہ انہوں نے چونکہ ایک عمل کر لیا, کل پرسوں لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو میں نے اس پر بھی انہیں منع کیا کہ ایسا نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال انسان کب تک, کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے, اور یہی اصل میں وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان حملہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھلانے ہیں اور آپ کے اخلاق بتلانے ہیں. تو بہرحال یہ صورتیں پیش آتی ہیں, لیکن ان تمام صورتوں میں یہ جو غم پہنچ رہے ہیں کس کی خاطر اٹھا رہے ہیں بتائیے, یہ تانے کس کے لیے سہتے ہیں؟ ورنہ آدمی ہاتھ تو اپنے پاس بھی رکھتا ہے, جو کچھ اور کوئی کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے, لیکن اسے اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیمات ایسی نہیں ملتی. ہمارے بزرگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑا کون بزرگ ہوگا ہمارا, کیا کچھ نہیں کیا خارجیوں نے, فتنہ پروروں نے, یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا, لیکن انہوں نے اجازت نہیں دیا آخر دم تک کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ, اور فرمایا کہ میں تاریخ میں اپنا نام اس طرح پر نہیں لکھوانا چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے خلاف خلیفہ وقت نے ہتھیار اٹھائے تھے. نہیں اٹھائے. آج اس کو ہی فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے, لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہ باعث شرم تھی یہ بات کہ کوئی حکمران مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے, حالانکہ وہ خارجی تھے, باغی تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں چاہا, یہاں تک کہ اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی, لیکن آخر وقت تک اس کو پسند نہیں کیا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار میان سے نکالو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسے اخلاق برتنے کی توفیق نصیب فرمائے, تو بہرحال ایسے غم ایسی پریشانیاں اور تکالیف جب آتی ہیں انسان کو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر قبول کر لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں خود سے اللہ سے مانگے نہیں کہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں لیکن اگر آ جائے تو اس پر صبر کرے اور صبر کرے گا تو انشاءاللہ اسے اجر و ثواب ملے گا. تو جو آیت میں قرآن مجید کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں کچھ چیزیں بیان فرمائیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ. اب وہ چیزیں کیا ہیں اس کو آگے بیان کیا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات کہ کبھی تم پر دشمن کا خوف مسلط ہو جائے گا کبھی کسی کا خوف مسلط ہو جائے گا اور کبھی بھوک پیاس مسلط ہو جائے گی کبھی مالوں میں کمی ہو جائے گی اور کبھی جانوں کا اتلاف ہوگا کوئی مر گیا کسی کا انتقال ہو گیا لازمی بات ہے یہ بھی صدمے کی بات ہے نا. مال میں کمی آ گئی اچھا خاصا کاروبار تھا تباہ ہو گیا ختم ہو گیا فیکٹری چل رہی تھی برباد ہو گئی. وثمرات پھلوں میں کمی آ گئی پھلوں کے ذریعے سے آزمائش اور پھلوں سے مراد زراعت جتنی بھی ہے بارش ایسی ہو گئی کہ تباہ کن بارش ہوئی ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی یا اولے پڑے اور فصلیں تباہ ہو گئی یا اتنی برف باری پڑی کہ وہ فصلیں تباہ ہو گئی کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے سیلاب آ گیا بہ گئیں فصلیں ساری کی ساری. تو فرما کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں. اب دیکھیے اس میں جانوں کا اختلاف بھی ہے کسی کا انتقال ہو گیا چھوٹے کا یا بڑے کا اپنے خاندان کا عزیزوں میں رشتے داروں میں کوئی عزیز دوست چلا گیا دنیا سے یہ ساری صورتیں ہیں. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے ان تمام چیزوں میں کہ تم کیا عمل کرتے ہو ایسے وقت میں جب تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ہائے ہائے کرنے لگے اپنے سر کے بالوں کو نوچنے لگے اپنے گریبان کو پھاڑ دے آپے سے باہر ہو جائے. ایک صورت تو یہ منع فرمایا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا اپنے بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا اسی طریقے سے ہر وہ صورت اختیار کرنے سے منع فرمایا جو ایسے موقع پر بے صبرے لوگ کرتے ہیں ان کی مشابہت بھی اختیار مت کرو سے منع فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو وہاں غم کی صورت ایک یہ ہوتی تھی کہ ایک کرتا پہن لیا کرتے تھے بس اور نیچے چادریں ان کے نہیں ہوتی تھیں. تو جب ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح سے دیکھا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا صورت اختیار کی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں غم جب ہوتا ہے تو اس کی صورت ایسی اختیار کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے میں بد دعا کروں اور تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں یعنی تم نے اتنا غلط عمل کیا ہے. تو انہوں نے توبہ استغفار کی اور فرمایا کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے ایسی شکل صورت اختیار کرنے سے ہی منع فرمایا کہ جس سے کسی اور کی یعنی غم کی اظہار غم کی کوئی شکل نکلتی. تو ایسی شکل و صورت اختیار کرنے سے بھی ایسے لباس پہننے سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے جس سے دوسرا آدمی سمجھے کہ شاید بھئی یہ سوگ میں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ سوگ کا معاملہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عام کوئی شخص اگر انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس سے تعزیت کر سکتے ہو بھائی. کوئی آدمی اگر ملک میں نہیں ہے شہر میں نہیں ہے باہر کہیں گیا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے اطلاع ملی جب وہ آیا تو پھر وہ بے شک تعزیت کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھا. لیکن جو لوگ شہر میں موجود ہیں انہیں چاہیے 3 دن کے اندر اندر عیادت اس کی تعزیت کر لیں اس کے بعد پھر اجازت نہیں. عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اور اس شکل و صورت کو شریعت نے پسند ہی نہیں کیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ ہائے وائے کرنا اپنے بالوں کو نوچنا اپنے گریبان کو پھاڑنا یہ علامت ہے بے صبری کی اور اس بات کی کہ ہم احتجاج کرتے ہیں وہ اللہ میاں کے خلاف احتجاج ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں جب کسی معاملے پر ہمیں احتجاج کرنا ہوتا ہے تو بعض لوگ کالی پٹیاں باندھ لیتے ہیں. تو میں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ لوگ کالی پٹیاں باندھتے ہیں تو پورا لباس ہی کالا پہن لیتے ہیں، اس سے بڑا احتجاج کیا ہوگا کہ اللہ میاں تم نے جو کچھ کیا غلط کیا. علیہ باللہ یہ بے صبری ہی کی تو علامت ہے. تو اس قسم کے غم کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو تیار کرنا، سوگ منانا اس طرح سے جائز نہیں ہے. ایک وقت جو گزر گیا گزر گیا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو دنیا سے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اللہ پر قربان کرتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا، بل احیاء ہوں ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور دوسری کا فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق بھی حاصل کرتے ہیں. تو جو زندہ ہیں، جو رزق بھی حاصل کرتے ہیں، ایک طرح کی خاص حیات بھی انہیں حاصل ہے، ان کے لیے سوگ منانا یہ جائز نہیں. اور الحمدللہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں کہ یہ میرے دونوں شہزادے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جس کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ شخص جنتی ہے، بتاؤ بھائی اس کے بارے میں کوئی غم کشبہ کسی کا آئے گا؟ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے، صرف یہ کہ جنتی آدمی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں ایسے تمام طور طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہو. ایسی مجلسوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے. اس زمانے میں، اس خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں، ہم نے سمجھ لیا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، علامت کے طور پر لباس بھی کالا پہن لیتے ہیں. تو یہ اس طور پر پہننا لباس سوگ کے طور پر یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اور جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں جو انسان کو بدعات کی طرف، رسومات کی طرف اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے گریز بھی کرنا چاہیے، بلکہ ان میں شریک ہونا بھی جائز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہی بھائی ایسے ہیں بعض، بلکہ جتنے بھی یہاں پر جو پورے ملک میں تعزیہ نکالتے ہیں تقریباً سب سنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ سنی من السن ہیں، سنت سے سنی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ سنی ہیں وہ جو بالکل سن ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، وہ والے سن. تو اس اعتبار سے سنی کہا جاتا ہوں. اگر یہ جاگنے والے ہوتے تو پھر ایسا عمل ہی کیوں کرتے بھائی؟ سن ہے تو کر رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبی بنا دینا اور اس کی سجدے کرنا، پھر اس مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، اور پھر چڑھاوے چڑھانا، عرضیاں لٹکانا، باقاعدہ جو ہے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. خواتین اس معاملے میں پیش پیش ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے ایسا عمل نہ کیا تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور کہا جی چونکہ پچھلے سال ہم نے جو تعزیہ تھا اس پر یہ منت مانی تھی، اگلے سال ہم چڑھاوے چڑھائیں گے یا یہ کریں گے، اب وہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے انسان کو یہ عمل شرک کی طرف لے جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن سے متعلق کوئی شخص اگر ان کی شبی، روزے کی شبی بنا لیتا ہے، اول تو اس کا بھی انہوں نے حکم نہیں دیا. روزہ جس طرح سے آج بنایا ہوا ہے یا ان کا مزار بنایا ہوا ہے، تو کیا اس کا حکم سیدنا حسین نے دیا تھا یا حضرت حسن نے دیا تھا؟ خود پکی عمارتیں بنانا ہی ناجائز، قبے بنانا ناجائز، اب ان کی شبیہ بنا کر ان کا احترام کرنا، ان کو چومنا چاٹنا. ایک شخص سے کہا تو وہ کہنے لگا صاحب وہ اصل میں حضرت حسین سے اس کو نسبت ہو جاتی، اس لیے ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی شخص خود ہی حضرت حسین بن کے بیٹھ جائے کہ میں حسین ہوں، اس کو بھی چومے چاٹو گے بھائی؟ لوگ یہاں پر تو نبوت کے دعوے کر دیتے ہیں، تو حضرت حسین ہونے کا دعوی ہونے میں کیا موانے ہیں؟ اگر کوئی کر دے کل کوئی شخص کہے کہ میں حسین ہوں، تو کیا تم اس حوالے سے اسے بھی چومے چاٹو گے بھائی؟ تو اس قسم کی نسبت کا ادب ہمارے بزرگوں نے سکھلایا ہے بلا شبہ، لیکن وہ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو. تو اس لیے یہ جو تعزیہ نکالنا ہے یہ خود بھی غیر شرعی عمل ہے. اور پھر خاص طور پر جو کچھ سلوک کرتے ہیں ہم وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ایک طرف تو اتنا احترام ہے کہ اس کے اوپر چڑھاوے نذرانے عرضیاں اور منتیں ماننا سب کچھ کرتے ہیں, اور جہاں شام ہوتی ہے لاتے مار مار کے جناب توڑ دیتے ہیں جی شہید کر دیے, خود ہی مارے خود ہی روئے خود ہی سر پیٹے, مارتا بھی خود ہے بناتا بھی خود ہے سر بھی خود ہی پیٹتا ہے. اور یہی کام تو مشرکین مکہ کرتے ہیں کہ بتوں کو خود ہی بناتے ہیں. مکے کے مشرک کیا کرتے تھے, جو خوبصورت پتھر نظر آیا وہ ان کا معبود بن گیا, اٹھایا جیب میں رکھ لیا, جب جی چاہا اس کو نکال کے اس کی عبادت شروع کر دی, اور جب اس سے زیادہ خوبصورت نظر آیا تو اس کو پھینک دیا دوسرا اٹھا کے اس کی عبادت شروع کر دی. اللہ کے بندو کیا ہم کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں, ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں, دوسری طرف ہم اس کے ساتھ ہی جو معاملہ کرتے ہیں وہ معبودوں جیسا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ تعزیہ اس میں شریک ہونا, ان کی مجلسوں کو رونق بخشنا یہ جائز نہیں ہے, غیر شرعی اور غیر اسلامی فعل ہے اور انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں, بلکہ بعض اعمال شرکیہ ہی ہیں. اس لیے نہ بنانا جائز اور نہ ہی اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونا اور رونق بڑھانا جائز. ایسے ہی اس مہینے میں جہاں تعزیے نکلتے ہیں بعض لوگوں دلدل تیار کیے ہیں اور ان کو بھی حوالے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ عرب کا ہے, یہ فلاں علاقے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ, آج انسانوں کی وہ قدر نہیں جو دلدل کی قدر, انسانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں مولی گاجر کی طرح اور دلدل کے پیروں کو چومتے ہیں. عجیب لوگ, جس کی حرمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے انسان کی, اس کی تو کوئی ادب اور احترام ہی نہیں, اور گھوڑے کی پوجا کرتے, اپنی اولادوں کو بچوں کو بعض خواتین کو بچپن میں میں نے دیکھا کہ وہ اس کے گھوڑے کے نیچے سے نکالتے اور باقاعدہ وہ اس کو مؤثر سمجھتی ہیں کہ ہم ایسا کریں گے بچے کی عمر بڑھ جائے گی. اس قسم کی بھی حرکات ہوتی ہیں. پھر بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں بعض وہ ہاتھ میں خاک واک لے کے کھڑے رہتے ہیں, وہ سروں میں مارتے ہیں کربلا کی خاک, دنیا میں خاک آلود ہو جاتے ہیں. تو یہ نہ وہاں جاؤ نہ خاک آلود ہو, اس لیے اس قسم کی محفلوں اور مجلسوں میں جانا درست نہیں ہے. ہم کسی کے لیے الحمدللہ نہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرتے, لیکن صرف اپنے اعتبار سے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو جس کا اگر ان کا مسلک وہ ہے تو وہ اختیار کریں جیسے چاہے رہے, لیکن آپ کیوں جاتے ہیں, ہمارے ہی تو بچے ہیں جو جاتے ہیں, ان کو روکیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس مہینے میں محرم کا کھچڑا, سائی سائی رات بیٹھ کے حلیم گھوٹ رہے ہیں بیٹھے, اب اس کو ایسا نیکی کا عمل سمجھ لیا ہے کہ فجر کی نماز غائب, ظہر کی نماز غائب, مغرب غائب, عشاء غائب, نمازیں نہیں پڑھ رہے, لیکن حلیم کا گھوٹنا حلیم بانٹنا وہ بڑا ثواب. اب بعض اوقات چندے لے لے کے وہ سب کو عمل کرتے ہیں, بعد میں لوگ بڑے بڑے دیگڑے لے کے پہنچ جاتے ہیں, ہم نے اتنا چندہ دیا تھا دو. آپ کو یاد ہے یہاں ایک واقعہ ہوا, ہمارے یہاں قریب میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, انتقال ہو گیا اللہ بخشے ان کو, بہرحال بےچارے تھوڑے سے معذور بھی تھے ذہنی اعتبار سے, لیکن انہوں نے بھی چندہ دیا کچھ. اس کے بعد جب سب تیار ہو گیا تو لینے کے لیے پہنچ گئے, بڑا پتیلا لے کے, اور ان کا اشرار تھا جلدی, تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ٹھہرو, جب انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے وہ جو پتیلا تھا وہی دیگ میں ڈالا نکال لیا. اب نکالا تو اس پہ جھگڑا ہو گیا, انہوں نے واپس لیا واپس پلٹ دیا, جب واپس پلٹ دیا انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے تھوک کے چلے گا اس میں کھا لو. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے مسجد کے نمازی تھے بےچارے, انتقال ہو گیا چار چھ سال پہلے ان کا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, بہرحال بوڑھے آدمی تھے ضعیف آدمی تھے, لیکن اس قسم کے واقعات تو چندے لے لے کے بھائی یہ کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں. کسی کا جی چاہتا ہے تو روزانہ اللہ کے لیے تقسیم کرے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ نیکی کے کاموں سے شریعت نے منع نہیں کیا. آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں پیاسوں کو پانی پلاؤں تو آپ پورے سال پلائیے, کون منع کرتا بھائی, پختہ سبیلے لگا دیجیے, ایسی کہ جس کی ٹوٹیاں اپنے گھروں سے باہر نکالیں اور اندر آپ بے شک اس میں شربت بنا کے شربت بادام بنا کر رکھیے، شربت روح افزا تیار کیجئے، لوگوں کو پلائیے، کون منع کرتا بھائی، ممنوع تھوڑی ہے. لیکن جس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، پورے سال میں ہم نہیں کرتے اور محرم جہاں آیا وہاں سے میلے شروع ہو گئی. حضرت حسین پیاسے جان دے رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا پینے کو ان کو، اور یہاں شربت پی پی کے ہم اپنے پیٹ پھاڑ رہے ہیں، یہاں گلاس پہ گلاس چڑھا رہے ہیں. ہزارہ قسم کے انواع و اقسام کے شربت ہیں جو ہمیں مہیا ہیں. یہ کیسی محبت؟ محبت تو اصل میں ہونی چاہیے کہ نمونہ بن کے ہم دکھائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حق کی خاطر اپنی گردن کٹا دی، لیکن باطل کی طرف وہ نہیں جھکے، باطل کے سامنے نہیں جھکے. اگر ہم بھی ان کا کردار پیش کریں تو ہمیں پھر زیب دیتا ہے. لیکن ایسا آدمی بھی شربت تھوڑی پیتا ہے بھائی، وہ تو شاید جام شہادت نوش کرتا ہے، پھر وہ اپنا سر سجدے میں کٹانا بھائی سے فخر سمجھتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا نہیں ہے کسی سے. وہ حق اور باطل کی بات. تو اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کردار پیش کریں تو انشاءاللہ لوگ آپ کو پیش کریں گے شربت، اور اگر کوئی نہ بھی پیش کرے تو اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین جنتیوں کے سردار ہیں، دوسری طرف سے ہر سال ان کا غم مناتے ہیں. یہ بات جیب نہیں دیتے، 1450 سال گزر چکے اس بات کو، اور جنتیوں کے بارے میں ہے بھی کہ وہ جنت میں سب پرندوں کے قالب میں ہوتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں جنت میں. وہ تو جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنے سر پھاڑ رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل؟ یہ اصل میں شیطان ہمیں سکھاتا ہے، پروپیگنڈا ہے، اور اس کا یہ اثر ہے. آج مسلمان، سنی مسلمان جو ہیں، وہ ان کاموں میں پڑھنا، ان کاموں کو انجام دینا اپنے لیے باعث ہے ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بچاروں کو ہم کر کیا رہے ہیں. ایک بچہ یہاں آتا ہے میرے پاس، ماموں کے یہاں دعوت تھی ان کی غالباً کسی عزیز کے یہاں، اور دعوت بھی جناب کھچڑی کی دعوت ہے، ضرور جانا ہے جی، امام حسین کی نیاز. مجھ سے اس نے پوچھا، میں نے کہا دیکھو بھائی، شہری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تم نظر و نیاز کرو، کوئی ممانعت نہیں، اسال ثواب جس کے لیے چاہے کرو، اللہ کے نام پر پکاؤ اور اسال ثواب چاہے حضرت حسین کو کرو، حضرت حسن کو کرو، اور بزرگان دین کو کرو، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن ان مخصوص ایام میں جو کچھ تم کرتے ہو تو چونکہ خاص کر لیتے ہو ایک کام کو جو خاص نہیں ہے، اس لیے بھی درست نہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم نہیں رکیں گے تو پتہ کیسے چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کہنے لگا مسئلہ تو یہی، گھر والے مجھے کہتے ہیں تو کافر ہو گیا، سیدھا سیدھا فتویٰ کفر سے کم کا تو ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا تم انہیں کافر نہ کہو، نہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے نہ اس کی تعلیم دی ہے نہ ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں. خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کرو. کسی کو کافر وافر کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے دلیل سے اس کو بات سمجھائیں، بات مان لے ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنا راستہ الگ کر لیں، اس سے لڑنے کی الجھنے کی ضرورت نہیں. بس اصل بات تو یہی. تو معاملہ یہ کہ ہمارے دلوں میں یہ چیز اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی منع بھی کرے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں. آپ خود جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان مجلسوں میں، انہوں نے دیکھا، ہم نے تو اپنے جب چھوٹے بچپن میں دیکھا تھا کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور رزق کی جس طرح کی تقسیم ہوتی ہے، روٹیاں پھینک رہے ہیں، ڈبل روٹیاں پھینک رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ چاولوں کی بریانیوں کی جناب تھیلیوں کے اندر شاپنگ بیگ بنا بنا کے پھینکتے ہیں، نتیجے کے نیچے پیروں میں آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کتنا کھائے گا؟ ہر آدمی جو کوشش کر رہا ہے، لنگر سا چل رہا ہے، نتیجہ یہ کہ کہیں ادھر کچھ پڑا ہوا کھانے کا، کہیں ادھر پڑا، کہیں پیروں میں آ رہا ہے، رسک ہی تو ہی نہیں. اللہ کے بندو، جو کچھ تم خرچ کرنا چاہتے ہو اگر اس کو جمع کر لو، سارے سال لوگوں کو کھلاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دیکھو کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرو. کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس کچھ ہے نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے کام کرو. بتائیے ہمارے ملک میں کم بے روزگاری ہے؟ لوگ ڈاکے اور چوریاں کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور ایک دفعہ منہ لگ گیا کہ بھائی آسانی سے ایک چیز حاصل ہو رہی ہے، اور انہوں نے سوچا بھائی اس سے بہتر کوئی روزگار ہو ہی نہیں سکتا. ایک ٹی ڈی کا خرچ ہے سو ایسا ضیا نہیں، اس کے بعد کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو دیکھو جو غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرو. جو لوگ ان پڑھ ہیں، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، ان کو دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دلانے کی کوشش کرو تاکہ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کا اہم فرد بنے، اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں. لیکن ہمارے پاس اصلاح کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم تو جو کچھ کرتے ہیں نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، نمائش کے لیے کرتے ہیں. اس میں مزہ جو ہے اس میں تھوڑی ہے. خاموشی کے ساتھ اگر کریں گے، 10 آدمیوں کی مدد بھی کر دی، کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب اتنے سخی ہیں؟ تو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہر سال یہ اتنی دے کے پکواتے ہیں، فلانی انجمن اتنی 100 دے کے چڑھواتی جناب کھچڑی کی، یہ باقاعدہ اخبارات میں آتا ہے. فلانے شاہ صاحب نے اتنی دے کے جو ہے وہ چڑھوائی ہیں، فلانے پیر صاحب نے اتنی چڑھوائی ہیں، فلانے حاجی صاحب نے اتنی دے کے چڑھوائی ہیں. اب اخبارات کی زینت کیسے بنے گی؟ یہ خبر اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس کے دروازے پر آ کر روتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے لوگ تھے، کیسے آدمی تھا یہ. زندگی میں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے. تو کرنے کے کام سے کون منع کرتا ہے؟ اپنے رخ کو صرف تبدیل کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. اخراجات آپ جتنے آپ کر رہے ہیں اس سے ڈبل ٹبل کریں، کوئی ممانعت نہیں. تو بہرحال یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم نے اس کو جو کچھ سمجھ رکھا ہے وہ درست نہیں. اور محرم کا مہینہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین کی وجہ سے یہ قابل احترام ہو گیا. بعض عاشورہ کے روزہ رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ارے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو شریعت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی، انہیں غرق دریا کیا تھا اور انہیں اس دریا سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ ہم بھی رکھیں گے. چنانچہ عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھا. پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نبی کا رکھوں گا. جس کے دو مطلب بیان کیے، ایک مطلب یہ ہے کہ آئندہ 10ویں کا نہیں رکھوں گا، نبی کا رکھوں گا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10ویں کا تو رکھوں گا ہی، نبی کا بھی رکھوں گا ساتھ میں، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں. تو جو نبی ہمیں تعلیم ایسی دیتا ہے کہ عبادت میں بھی ان کی اور ہماری مشابہت نہ ہو، بلکہ ہم ہٹ جائیں ان سے، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. تو بتائیے باقی لباس میں اور دیگر چیزوں میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ صاحب ان جیسا لباس پہنو؟ منع کیا گیا ان تمام چیزوں سے. تو بہرحال اگر کوئی شخص کرنا ہی چاہتا ہے اس مہینے میں کام، تو عاشورے کا روزہ رکھے، اللہ توفیق دے تو نبی روزے 9 کا بھی ساتھ میں ملا لے، 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں ہی سے یہ سنا، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مستند عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے معرف الحدیث میں کہ اگر کوئی شخص صرف عاشورے کا بھی رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ کیوں لکھا؟ کہا کہ پہلے زمانے میں چونکہ وہ اپنی عبادات اسلامی مہینوں کے مطابق کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ اسلامی مہینوں کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے، لہذا وہ مشابہت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس زمانے میں نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی تو اگر کوئی شخص صرف عاشورے کا رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں. باقی جہاں تک ہمارے یہاں بعض جوہلا نے مشہور کر رکھا ہے اکیلا روزہ مت رکھو، کیوں نہیں رکھو بھائی، بھٹکتا پھرے گا. ان سے پوچھو کیوں نہیں رکھو تو کہتے ہیں روزہ بھٹکتا پھرے گا. تو بھائی سمجھ لو روزہ وزہ کہیں نہیں بھٹکتا، روزہ تو آپ نے رکھ لیا تو بس اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. آپ کو ایک رکھے یا دو رکھے یا دس رکھے، تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہم لوگ اب بڑے کمزور ہو گئے، دو روزے کا سن کے ویسے چھوڑ دیتے ہیں، کیا دو روزے کون رکھے. تو بھائی اگر دو نہیں رکھ سکتے، ایک بھی رکھ سکتے ہو، ایک رکھ لو. اگر دو ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اظہار فرمایا تھا کہ آئندہ سال میں اگر رہا تو نوی کا رکھوں گا، نو تاریخ کو رکھوں گا. جس کا ایک مطلب میں نے عرض کر دیا کہ یہ تھا کہ نو کو بھی رکھوں گا، دس کو بھی رکھوں گا، تاکہ دونوں یہود اور مسلمانوں میں فرق ہو جائے. وہ صرف دس کا رکھتے ہیں، ہم نو دس کا رکھتے ہیں، یہ دس گیارہ کا رکھتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یا آپ کی پردہ پوشی دنیا سے جو ہے وہ پہلے ہی ہو گئی، اور اگلے سال محرم سے پہلے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم یہ صرف عاشورے کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور عاشورے کا روزے رکھنے میں امید ہے کہ اللہ تعالی ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی فضیلت بھی ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو بھائی. باقی یہ کہ وہ سارے کام ہم نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں آج پڑے ہوئے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. کوئی اگر کھچڑا نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے تو نے محرم میں کھچڑا کیوں نہیں بنایا، کہیں لکھا ہو تو مجھے بتا دو. یا شربت نہیں پلایا کسی کو یا خود نہیں بنایا، کوئی سوال نہیں ہوگا اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے، نبی نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے. آپ نے جو کچھ کیا وہ کر لو. اور جہاں تک ماتم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سختی سے ممانعت فرمائیے، اور اس کو بے صبری قرار دیا ہے کہ آدمی اپنے سر کے بال نوچے یا گریبان چاک کرے یا آدمی ہائے وائے کرے یا زبان سے شکوہ شکایت کرے، یہ خلاف صبر بات. چنانچہ یہ ساری آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، فرمایا کہ جو آدمی ان تمام مصیبتوں میں صبر کرے گا تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اور پھر فرمایا کہ صبر کرنے والے کون ہیں، اس کی تفصیل فرمائی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، وہ ایسا یہ جب مصیبت پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں وہ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کوئی مصیبت پہنچے انا للہ پڑھ لو، اس میں تسلی ہو جاتی کہ بھئی مرنے والا مر گیا کوئی بات نہیں ہے، ہم سب یہ سبھی اللہ کے لیے ہیں، اسی نے کہ ہم نے بھی تو مرنا ہے. اور پھر یہ مزید تسلی ہے کہ اگر ہم اس کے بعد زندہ بھی رہیں گے تو کب تک، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی تو اسی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. جتنے بھی جا رہے ہیں ہر شخص اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے. رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کیا ہے اب اس سے رجوع کر رہے ہیں. راجعون کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم پہلے آئے ہیں پھر جا رہے ہیں واپس، جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹیں گے، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور وہیں جائیں گے. مسلمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد اعلی علیین، جو نیک ابرار ہوتے ہیں تو وہ اعلی علیین ان کا ٹھکانہ ہے. اور خدا نہ کرے اگر مشرک ہے کافر ہے، اسفل السافلین تحت السرا. تو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کی روح، نیک آدمی کی روح وہ تو پرواز کر کے اوپر جائے گی، جو نیک نہیں ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی روحیں یہیں رہیں گی، انہوں نے کہیں جانا ہی نہیں. ہم جہنم میں تو پہلے سے رہ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا جہنم ہے. آسمان سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے آسمان، اس سے اوپر کی جتنی فضا ہے وہ سب جنت، اوپر جنت آسمانوں سے اوپر، اور جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے. اس لیے جہنم میں تو رہی رہے، کافروں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، ان کے لیے دنیا ہے اس لیے وہ دنیا ہی میں رہیں گے ہمیشہ. ارے اللہ کے بندو، ہمارے لیے تھوڑی اللہ نے دنیا بنائی ہے، کافروں کے لیے دنیا جنت بنائی ہے. اور حدیث میں آپ نے فرما بھی دیا، الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. اور قید میں کیا ہوتا ہے بھائی، گھٹن ہوگی، ایش و عشرت تو نہیں ہوتی نا. وہاں تو آدمی پیشاب پخانہ بھی کرتا تو تکلیف میں کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا تو تکلیف میں کھاتا ہے، نہ اچھا کھانے کو ملتا نہ اچھا پہننے کو ملتا. اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیں تو اس کا انعام سمجھو. تو دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, ہم اس کو چاہتے ہیں جنت بنانا. اور کافر کے لیے فرمایا کہ وہ جنت للکافر, کافر کے لیے جنت ہی. تو جنت کی جتنی نعمتیں کافروں کو حاصل ہوں گی آپ. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری نعمتیں جو جنت میں اللہ نے ہمارے تیار کی ہوں یہاں مل جائیں. تو دیکھو بھائی, کسی نہ کسی درجے میں تکلیف تو آئے گی, ان تکلیفوں کو سہنا ہے اللہ کے لیے. بس اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ یہ تکلیف پھر تکلیف نہیں, یہ پھر تکلیف تکلیف نہیں ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. وہ اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں, ہدایت یافتہ لوگ. تو ہدایت یافتہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ ہدایت یافتہ ہیں کون. کہیں قرآن مجید میں حدیث میں آپ نے دیکھیں گے کہ صاحب جو مرنے پر ماتم کرتے ہوں, جو اپنے سروں کو پیٹتے ہوں, جو حریم اور کھچڑے تیار کرتے ہوں, جو شربت بناتے ہوں, اور جو جناب ایسا کرتے ہوں, لکھا ہو کہ یہ ہدایت پر ہیں, یا یہ ہدایت, یا یہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں, کہیں لکھا ہو تو بتا دو. لیکن آپ دیکھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون, جو ہمارے دیے رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, ان کے بارے فرمایا کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب لوگ یہ ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون, یہ ان سب کو کامیاب لوگوں میں شمار کیا ہے. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, امر بالمعروف کرتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم, برائی سے روکتے ہیں, اور والحافظون لحدود اللہ, اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں, حدود سے باہر نہیں نکلتے. ایک آدمی کو پیسہ آ گیا, جی پیسہ ہمیں آیا کاہے کے لیے آیا, جی اسی لیے تو آیا, اب پتہ چلا کہ اس کو ناجائز کاموں میں صرف کر رہا ہے, اس سے عیش و آرام کے سامان خرید رہا ہے, اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے اعمال اختیار کر رہا ہے, گانے بجانے والوں کو بلا رہا ہے, ناچ گانے والوں کو بلا رہا ہے, اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے امور شیطانی تو ہیں. تو وہ حفاظت حدود کہاں ہوئی؟ والحافظون لحدود اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کی وہ رعایت رکھتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. تو فرمایا وبشر المومنین, مومنوں کو خوشخبری دے دی اہل ایمان کو. تو کتنی بڑی خوشخبری ہیں, لیکن کن چیزوں پر ہیں؟ توبہ کرنے پر ہیں, عبادت کرنے پر ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر ہیں, سجدہ کرنے پر ہیں, رکوع کرنے پر ہیں. یہ ساری قرآن مجید نے تفصیل بیان کی. التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, سارے کے سارے اللہ نے بیان کی اور فرمایا خوشخبری دے دو اہل ایمان. تو اہل ایمان دیکھیے اعمال کون سے اختیار کریں گے تو ہم بشارت کی خوشخبری ہمیں ملے گی, خوشخبری ملے گی, بشارت والے ہوں گے. اس لیے اعمال بھائی وہ اختیار کرو. اس مہینے کے اندر نہ شادی کرنا منع ہے, یہ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے, ہم شادی کرنا, بیاہ کرنا, خوشی کی تقریب منعقد کرنا, اس میں ہم نے سمجھ رکھا حرام. یہ چیز ہماری خود اپنی اختیار کردہ ہے, اللہ اور رسول کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہیں بھی. ارے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اور جس مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا غم منانا شروع کرو گے تو کوئی دن کوئی گھڑی ہے غم سے خالی؟ کوئی غم سے خالی نہیں. ہمارے دامنوں تو لاکھوں کروڑوں پھول ہیں, کن کن پھولوں کی برسیاں مناؤ گے, کن کن کے غم کرو گے؟ امام ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ کیا کم شخصیت تھی؟ امام شافعی کیا کم تھے؟ امام مالک کم تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ سارے کے سارے ہمارے جو ہے وہ تابندہ ستارے ہیں چمکتے ہوئے, علم و عرفان کے سورج ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ایام نہیں مناتے. اب منائیں گے کس طرح, کس کس کا مناؤ؟ لیکن ہمیں مزہ اور چسکا پڑ گیا ہے اصل میں ان چیزوں کا, شیطان کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس کام میں بھی لگا لو، اس کام میں بھی لگا لو، شریعت نے حکم دیا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کا حکم ہے وہ معلوم کرتے رہنا چاہیے اور معلوم کر کے پھر ان کو اختیار کرنا چاہیے. جتنے امور غلط ہیں ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی، آپ اپنے فضل سے ہماری مدد فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اور ہمارے جسم جو جان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو روح کے اور ایمان کے لٹیرے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور جس جسم جان کے لٹیرے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، ہمارے عقائد کو درست فرما دیجئے، عبادات کو درست فرما دیجئے، اعمال کو درست فرما دیجئے، ہماری معاشرت کو درست فرما دیجئے. الہ العالمین، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، اے اللہ دوستوں کے دوست ہیں، احباب کے احباب ہیں، متعلقین ہیں، اے اللہ ان کے متعلقین ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے قرضوں کو ادا فرما دے، سب کی معاشرت کو بہتر فرما دے. اے اللہ، ہمیں دینی ماحول عطا فرما دیجیے، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.